ظاہر علم راہ جنت، ظاہر علم راہ جنت.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت خلاد بن کثیر رحمت اللہ علیہ کے تکیے کے نیچے سے بوقت وفات ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا، جس پر یہ لکھا تھا: هذه براءة من النار لخلاد بن کثیر، یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کی چٹھی ہے. لوگوں کے پوچھنے پر گھر میں سے بتایا گیا کہ مرحوم ہر جمعہ کو 1000 بار یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ درود پاک ہمیں بھی پڑھا دیں، سب پڑھ لیں، ناظرین بھی پڑھیں.
اللهم
اللهم
صل على محمد النبي الأمي. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت. اپنے اس پروگرام میں ہم سنا کرتے ہیں علم و علماء کی فضیلت، علماء کے واقعات، بزرگان دین کا طرز تعلیم اور اس کے علاوہ بہت کچھ. ناظرین، یاد رہے کہ علم حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ سوال کرنا بھی ہے، پوچھنا. کہا جاتا ہے السوال مفتاح العلم، سوال کرنا یعنی پوچھنا یہ علم کی چابی ہے. لہذا علم حاصل کرنے میں ایک اہم بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پوچھنے میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے. نہ اس لیے شرمائے کہ میں عمر میں بڑا ہوں، میں کیسے پوچھوں، نہ اس لیے شرمائے کہ اتنی معمولی سی بات کیا پوچھنی، بلکہ عمر کے ہر حصے میں، ہر حال میں علم دین کے متعلق سوال کرتا رہے، پوچھتا رہے، اور علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرتا رہے. اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ علم بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے مسائل کا حل پوچھا کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھا آدمی جوان سے علم حاصل کرنے میں نہ شرمائے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے علم میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں بخل نہیں کیا، کنجوسی نہیں کی، اور دوسروں سے سیکھنے میں نے شرم نہیں کی. حضرت عمر بن عبد العزیز، جو کہ پہلی صدی کے مجدد ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت سا علم حاصل کیا، لیکن جن باتوں کو پوچھنے میں شرمایا تھا، ان باتوں کو اس بڑھاپے میں بھی میں نہیں جانتا. اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاہل اور بے علم شخص پوچھنے اور سوال کرنے میں نہ شرمائے. تو ہمیں علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوچھنا چاہیے. اور قرآن میں بھی ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ علم والوں سے پوچھا جائے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ.
راہ علم راہ جنت.
جی سیدی، آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے کس پہلو پر روشنی ڈالیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے دکھ درد غم پریشانیوں کو دور فرمایا کرتے تھے، غم خاری فرمایا کرتے تھے. بیماری کے وقت میں، فوتگی کے وقت میں، کوئی نقصان پہنچ گیا، قرضہ ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچی، اس موقع پر. اور یہ اتنی پیاری ادائے مصطفیٰ ہے کہ اس کو اگر اپنایا جائے تو آپس میں بھائی چارگی قائم ہو جاتی ہے، محبتیں قائم ہو جاتی ہیں، ہمدردیاں قائم ہو جاتی ہیں. اگر میں کسی کی دل جوئی کروں گا، غم میں کام آؤں گا، تو جب مجھے کوئی غم آئے گا, میں بھی دنیا میں رہتا ہوں بھائی, غم تو مجھے بھی آ سکتا ہے, تو پھر دوسرا بھی میری غم خاری کرے گا اور خود میرے لیے آسانی, اور ثواب اللہ کی رضا آخرت کے معاملات وہ تو بہتر ہیں ہی ہیں, وہ تو ایک اچھی نیتیں اللہ کی رضا کی کرنی ہی چاہیے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی خبر گیری بھی فرماتے, آپ خبر بھی رکھا کرتے تھے, اور پھر مسئلہ سامنے آنے کی صورت میں ان کی غمخاری بھی فرماتے.
جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے حالات معلوم کرتے اور پھر ان کی غمخاری فرماتے. کوئی بیمار ہوتا, عیادت, مسافر ہے, فلاں نظر نہیں آ رہا, تو وہ حضور سفر پر گیا ہے تو حضور دعا فرماتے, اور اگر کسی کی فوتگی کی خبر ہوتی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بخشش کی دعائیں فرمایا کرتے, اور یہاں تک کہ کسی کی بیماری معمولی بھی ہے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام عیادت کر کے ان کی دلجوئی فرماتی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آنکھ کے درد میں میری بیمار پرسی کی. اسی طرح ایک سیاہ فام عورت, ایک حبشی عورت یا مرد, دونوں طرح کا اس میں ہے, وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے, تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں نہ پایا تو معلوم کیا, تو عرض کیا گیا انتقال ہو گیا, ارشاد فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہ دی, اور پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قبر پر لے چلو, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کر بخشش کی دعا فرمائی. اعلی حضرت کا شعر یاد آ رہا, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا شب تار ہے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے.
جو ابھی آپ نے بات ذکر فرمائی حدیث مبارکہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے, اس میں جو عورت مسجد کی صفائی کے لیے آیا کرتی تھی, ان کا مسجد کی صفائی کے علاوہ کو بڑا عمل, اس کا تذکرہ نہیں ہے.
جی
یہ کسی کو بہت بڑے مجاہد کی بیوی ہوں, اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے, کسی بہت عظیم صحابی کی ماں ہوں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے, کسی کی ہمشیرہ ہوں اس کا بھی ذکر نہیں ہے, صرف مسجد کی صفائی کا عمل ہے, اور میرے آقا اس عمل کی وجہ سے قبرستان میں تشریف لے جا رہے ہیں.
دیکھیں سب بھائی کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایتیں, آپ کی رحمتیں, آپ کی شفقتیں, آپ کے اچھے اخلاق, آپ کی کرم نوازیاں سب کے لیے عام ہیں.
ماشاءاللہ
رشتہ دار, پڑوسی مخصوص نہیں, یا کوئی عمرا جو مقرب ہیں ان کے لیے نہیں. حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت, شفقت, محبت ہے, تو کوئی کہے بھی نواسیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نواسوں پر نہیں, سارے بچوں پر مہربان تھے.
مسجد کی صفائی اور مسجد کی خدمت, اس کی اہمیت بھی اس سے سامنے آئے.
بلا شبہ بلا شبہ.
اور محبوب کا قبر پر تشریف فرما ہو کر دعا کرنا, قرآن ارشاد فرماتا ہے ان صلاتک سکن اللہ,
سبحان اللہ.
میرے پیارے حبیب آپ کا ان کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے تسکین جان کا سامان کرتا ہے.
کیا بات
ہے, ان کے لیے تو راحت کا سامان ہو گیا.
بے شک
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت کا آپ نے انداز مبارک سنا کہ آنکھ کے درد میں بھی عیادت فرما رہے ہیں, تو تعزیت یہ بھی ایک غمخاری کا ایک حصہ بنتا ہے, تو تعزیت کرنے کا بھی کوئی عمل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہو وہ بیان ہو جائے.
اس میں ایک تو ابتدان یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہمارا انداز جو ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی اپنا غم ہمارے ساتھ شیئر کیا نا, تو وہ تو بڑی امید کے ساتھ کہ اس کے سامنے جا کر اپنا دکھڑا بیان کروں گا, تو یہ کوئی دو محبت کے بول بولے گا, ہمدردی کی بات کرے گا, میرے غم کا مداوع کرے گا, وہ تو یہ ذہن لے کر آتا ہے, تو بعض اوقات یہاں سے جو رسپانس ملتا ہے نا, تیرے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا, یا تو اس قابل ہی تھا، یا اس طرح کے جو جملے بولے جاتے ہیں،
یا اپنے وہ مصروفیت میں اس کو توجہ ہی نہیں کی، اس کے
توجہ
دیکھا ہی
نہیں
کی،
اس کی بات کو لیے ہی نہیں، یا اہمیت ہی نہیں دی، یا اس طرح کے وہ سخت جملے بول دیے جو اس کے غم میں مزید اضافے کا سامان کر گئے۔
بعض لوگ جو ہیں ایک رسمن پوچھ رہے ہوتے اور کیا حال ہے، اچھا اس سے پہلے وہ حال بتائے، ان کی چال شروع ہو جاتی، اگلی بات شروع ہو جاتی، پوچھ رہے ہیں تو موقع دے۔
میں مالی مدد نہیں کر سکتا،
جی
دو محبت کے بول بول دوں، دو دعائیں دے دوں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، اللہ کرے آپ کی مشکل ٹل جائے، تو یہ دعائیہ جملے بھی جو ہے اس کے لیے
تو مفت میں ہی ہے نا بھائی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے
اس کے ساتھ ساتھ اگر اسے روحانی علاج کے بستے کا بھی بتا دیا جائے کہ وہاں سے تعویذات لے لو جا کے،
وہ تعویذ بھی مفت میں،
وہ بھی مفت میں۔ اور ایک وظیفہ امیر اہل سنت بھی عام طور پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ بھی تقریباً کئی ایک پیغامات میں سنا کہ آپ بھی اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، یا سلام، سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جب کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کا ورد کرنے سے انشاءاللہ سلامتی مقدر بنے گی،
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد،
ماشاءاللہ۔
یہ اس کو مشورہ دے دیں بھائی، شعری سنا دیں، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ،
اس کا فرمایا گیا کہ یہ سب 99 قسم کی بیماریوں سے دوا ہے، سب سے ہلکی جو ہے نا وہ غم ہے۔
نہیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، تو نزول رحمت سے انشاءاللہ آفتیں ٹلیں گے۔
وہ ادائے مصطفیٰ کا بھی،
ادائے مصطفیٰ کے تعلق سے جو بات ذکر ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف طرح کے معمولات ذکر فرمائے گئے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل مبارک ذکر کیا گیا کہ آپ مریض کے سرحانے کے قریب تشریف فرما ہوتے، اور ایک جملہ جو احادیث میں ذکر کیا گیا، کیف تجدک، تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو، اس وقت تمہاری طبیعت کس طرح کی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں دعائیں دینے کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ جملہ بھی احادیث میں ملتا ہے، لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ ایک تسکین کا سامان ہوتا ہے، اس سے یہ غم نہ کرو، یہ بیماری تو تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ جو بھی آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دو میں سے ایک کام کرتی ہے، یا تو یہ دفع سیئات کا باعث بنتی ہے، یا رفع درجات کا باعث بنتی ہے، یا تو گناہ مٹانے کا سبب بنتی ہے، یا درجے بڑھانے کا سبب بنتی ہے، گناہگار ہے تو اس کے گناہ مٹیں گے، نیکوکار ہے تو اس کے درجے بلند ہوں گے، تو دونوں صورتوں میں یہ بیماری تو اس کے لیے رحمت ہی کا سبب بنتی ہے۔ اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک ہماری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کی عیادت کرتے تو جہاں وہ درد کا بتاتا تھا نا، اس جگہ پہ درد ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دست مبارک وہاں رکھ کر بسم اللہ پڑھا کرتے۔ تو یہ ایک دم والا انداز ہی ہے کہ سرکار کی یوں اس انداز میں شفقتیں ملتی ہیں، دست مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام کی برکت سے اس کی تکلیف رفع ہو جائے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو دم کیا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر، اس کی روایت موجود ہے،
الحمدللہ۔
ہاں جی،
سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انداز سے اپنے غلاموں کی غمخاری فرمایا کرتے تھے، تعزیت کا بھی ہم نے سنا، عیادت کا بھی سنا، دعائے مغفرت کا سنا، مزید آپ کا کوئی انداز مبارک روایات میں ملا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عیادت کے لیے تشریف لائے، اور دونوں پیدل چل کر آئے، بے ہوشی کی حالت میں پایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر بہا دیا، اس سے مجھے ہوش آ گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ پانی کس نے بہایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت میں یوں ہے ابو داؤد شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر چھیٹے مارے جس سے مجھے ہوش آیا، اب کیا فرمایا، اے جابر میں تمہیں اس مرض میں فوت ہوتا نہیں دیکھتا، یہ کہیے کہ تسلی ہے، امت کی تربیت ہے، اور غیب کی خبر ہے کہ ابھی نہیں، تمہاری تو زندگی ہوگی ابھی، تو مریض کے پاس جا کر اس کی تسلی کا سامان کرنا ہوگا، کہ یہ نہیں کہ جا کر اوہ اچھا ارے یار فرام بھی فوت ہو گیا اسی مرض والا، تو اس سے تو پریشان ہوگا نا۔ اب مثال کے طور پر ڈینگی وائرس کا کوئی کیس آتا ہے، فلاں کو ہو گیا، یار ہزاروں ٹھیک ہوا، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، حوصلہ رکھیں، یہ انداز کرونا وائرس میں تو یار لاکھوں ٹھیک ہوئے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ علاج پر توجہ رکھیں، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں، یا سلام و پڑھتے رہیں، یا سلام و پڑھتے رہیں۔
جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیے، تو ایسوں کی بھی تسلی کا سامان تو کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر نے اگر کہہ بھی دیا تو شفا دینے والی ذات تو اللہ کی،
بے شک بے شک۔
کتنے ہی اس طرح کے جن کے بارے میں یہ گھر والے بھی اس امید پر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں بچے گا، یہ گمان ہوتا ہے اب گیا کہ اب گیا، اللہ شفا عطا فرما دے۔
جس ڈاکٹر سے امید رکھی کہ مجھے بچا لے گا، وہ ڈاکٹر بچے گا؟
بالکل درست،
وہ بھی مرے گا۔ نہیں، ابھی معلوم ہوا کہ مریض ایک ہاسپٹل گیا، آج ہی پتا چلا، تو اتنے میں دوسرا کوئی مریض آیا کہ فلاں ڈاکٹر کدھر ہے، تو وہ جو اٹینڈنٹ تھا جو ٹوکن وغیرہ دے رہا تھا وہ تو فوت ہو گیا وہ ڈاکٹر، تو مریض حیران کہ میں بھی پچھلی بار تو چیک اپ کرا کے گیا تھا، تو ظاہر موت ہے۔ خیر، انداز مصطفیٰ کتنا پیارا ہے، غمخاری کا، عیادت کا، تعزیت کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر، قرض کے موقع پر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں، حضور کس طرح ان کے قرضے کی تدبیر فرماتے ہیں، درخت اپنے مبارک ہاتھوں سے لگاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے کھجوروں کے ڈھیر پر آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں، کتنے واقعات ہیں غلاموں کے آزاد کرنے کے تعلق سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تذکرہ فرماتے تھے کہ فلاں جو ہے وہ تکلیف میں، اب کسی صحابی کو وہ جوش آتا ہے وہ جا کر ان کو آزاد کروا دیتے۔
دیکھیے حضرت بلال کا حضرت ابوبکر سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس میں اگر ہم سارے جتنے بھی ناظرین حاضرین ہمارے ہیں یہ ارادہ کر لیں کہ کوئی بھی اپنی تکلیف آ کر بیان کرے نا، تو اس کی تکلیف میں اضافے کا سامان کرنے کے بجائے جو ہم تکلیف میں آسانی کے لیے کر سکتے ہیں، جو بھی انداز اپنا سکتے ہیں، اللہ نے مالی طور پر وسعت عطا فرمائی ہے تو مالی مدد کی جائے، مالی مدد نہیں کر سکتے دعا دے دی جائے، کوئی شفقت والا، نرمی والا، پیار والا، محبت والا انداز اپنایا جائے
جی،
تاکہ اس کا غم ہلکا ہونے کا سامان ہو۔
سبحان اللہ، تو ہمارا یہ انداز ہوگا ایک مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، دل جوئی کرنے کا ایک ذہن بنا ہوا ہوگا، تو پھر یہ ہو سکے گا۔ اب ہم غور کریں کہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، تو دکانوں پر، اپنے آفیسز میں، ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں، جامعۃ المدینہ میں، اساتذہ کرام، ناظمین کرام اپنے طلبہ کی غمخاری کیسے کر سکتے ہیں، ناظم صاحب اپنے اساتذہ کی کیسے کر سکتے ہیں، مجلس اپنے ناظمین کی کیسے کر سکتی ہے،
تو سب کے لیے اس میں ایک طالب علم کے پاس جاتا ہے اور جا کر وہ اپنی پریشانی شیئر کرتا ہے، مجھے سبق سمجھ نہیں آتا، تو سامنے والا کہتا ہے یار میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، تو وہ بےچارا تو کیا کام سے، اس کا ذہن یہ بنے گا یہاں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہے، ایک نے کھانے کی شکایت دوسرے سے جا کر کی، یہاں کا کھانا مجھے اچھا نہیں، ذرا اتنے سارے طلبہ کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، ویسے تو یہ کھانے کا معیار الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا بہت اچھا معیار ہے، لیکن ذرا ہر ایک کا حساب کتاب جدا جدا ہوتا ہے، کسی کے سامنے جا کر اس نے ذکر کیا مجھے کھانا پسند نہیں آیا، سامنے والا کہتا یار میں بھی 6 ماہ سے پریشان ہوں، تو اب اس کی پریشانی میں اضافے کا سامان بھی ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے 2-4 جملے سن کر نا بستر اٹھا کے آگے پیچھے ہو جائے،
کیونکہ ہونا یہ چاہیے وہ پہلے ہی گھروں سے دور ہیں، تو اگر کسی کی پریشانی کا پتہ چلا ہے، بیماری کا پتہ چلا ہے، تو ایک تو عیادت کر لیں، پھر اگر اس کو میڈیسن لے کے آنے اس کے ساتھ چلے جائیں، یا اس کو کوئی فروٹ وغیرہ کی حاجت ہے، کوئی اس طرح کی چیز باہر سے لا کے دیں تو اپنی سروس پرووائڈ کر دے گا بھی میں لا دوں گا، تو یوں بھی دوسرے کی غمخواری ہم کر سکتے ہیں، دل جوئی کر سکتے ہیں، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔
میں جامعہ المدینہ شہر صاحب گڑھ کے درجہ 3 سے 8 میں پڑھتا ہوں۔ نگران پاکستان انتظامی کاغذات حاجی محمد شاہد عطاری صاحب کی بارگاہ میں آئی ہے کہ امیر اہل سنت کی خواہش ہے کہ طلباء اکرام 12 دنی کام کرنے والے بن جائیں، ہم اب اہل سنت کی خواہش کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟
جامعہ المدینہ مشتاق کراچی خاتمہ، تو دینی چھٹی بھی
ہمارے جامع سبرنا فیضان مشتاق کراچی کے خادم ہیں، ان کا سوال یہ کہ میری رات 8 بجے چھٹی ہوتی ہے اور دینی کام کا شوق ہے، تو دینی کام میں کیسے وقت دیا جائے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔
ماشاء اللہ، طلباء کرام کو 12 دینی کام کرنے چاہیے۔ جب ہم نے ایک لائن اختیار کی ہے دین کی، دین اپنانے کی، پھیلانے کی، اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی مقصد امیر علیہ سنت نے ہمیں دیا ہے، جب آئیں تو پورے پورے آ جاؤ بھائی, اور علم اور عمل ساتھ ساتھ ہی ہوگا نا. اچھا دعوت اسلامی کے جامعات کے اندر علم, عمل, تنظیم, طریقہ, ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں نا, اور چل رہی ہیں, اور جن کی چل رہی ہیں وہ مقام بھی پا رہے ہیں, وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, وہ عزت بھی پا رہے ہیں. تو آپ بھی کرو بھائی, 12 دینی کام کرنے کا ذہن بن جائے, اللہ راستے آسان کر دیتا ہے. اور آپ 12 دینی کام کورس کر لیں بھائی, کورس کرنے کے بعد 2 گھنٹے آپ اپنے جہاں جامعۃ المدینہ قائم ہے, علاقہ نگران, ڈویژن نگران سے ترکیب کریں, نگران کابینہ سے ترکیب کریں, ناظم جدول جو ہیں ان سے ترکیب کر کے آپ اس میں عملاً شامل ہو جائیں, تو اللہ کی رحمت سے آسان ہوگا. اور خادم بھائی جو ہیں یہ بقیہ خادمین کو بھی توجہ دلا رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, فیضان مدینہ کے خادمین ہیں, سب اپنے اوقات کو مفید بنائیں. مجھے یاد ہے یہاں فیضان مدینہ فیصل آباد میں ایک خادم ہوا کرتے تھے, میں نام پوچھا تو حافظ فلاں. میں نے کہا اچھا بھائی آپ حافظ ہیں تو آپ خادم بنے ہوئے, کہتے ہیں ہاں جی. میں نے ترغیب دلائی, کچھ عرصے بعد ان کو جوش آیا اور انہوں نے کورس کیا, اب وہ استاد صاحب بن گئے, قاری صاحب بن گئے. تو ہم بواب اور دیگر ان کو منع تو نہیں بھائی کہ فیضان نماز کورس کریں, 12 دینی کام کورس ہیں, درس نظامی کر لینا بھائی, یہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ آن لائن کا آپشن موجود ہے, 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ پڑھیں, اللہ وہ دن دکھائے آپ بڑھ جائیں گے. اس طرح اور دعوت اسلامی کے اندر بعض خادمین میری معلومات میں ہیں جو ریجن سطح تک ذمہ دار بن گئے اپنی مسلسل کوشش سے. تو خادمین اسلامی بھائی بھی اپنی اصلاح کی کوشش کریں, قرآن پاک درست کر لیں, اور یہاں تو علمی ماحول کے اندر آپ رہتے ہیں, استاد صاحب موجود ہیں, کسی سے ٹائم لینا کوئی اتنا مشکل نہیں. قرآن پاک درست کر لیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, 12 دینی کام کورس کر لیں, 2 گھنٹے, 8 بجے فارغ ہوتے ہیں تو رات 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو دیں, دیکھیں کیسے برکتیں ہوتی ہیں, کیسے ترقیاں ہوتی ہیں, اللہ نصیب فرمائے.
آپ کی اس گفتگو سے ایک پیغام یہ بھی جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی میں ترقی کے رستے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں.
بالکل کھلے ہوئے تھے, کھلے ہوئے ہیں اور کھلے رہیں گے اللہ کے رحمت سے. من جدہ وجدہ, جو اس نے کوشش کی اس نے پا لیا, کریں ہمت, کریں آگے بڑھیں. اللہ کا شکر ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا بھائی, کان سن رہے ہیں, زبان بول رہی ہے, ہاتھ چل رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہوئے ٹانگے نا, چلاؤ اس کو نا بھائی, مرے ہوئے تو نہیں نا, زندہ ہے نا بھائی, قبرستان تو نہیں پہنچے, وینٹیلیٹر پر تو نہیں ہے نا, بستر مرگ پر تو نہیں ہے نا, تو کیوں نہیں ہمت کرتے.
پائے ماں لنگ نیس ملک خدا تنگ نیس,
یعنی
میرے ٹانگوں میں لنگڑا پن نہیں ہے, اللہ کی دنیا بھی بہت وسیع ہے, آگے بڑھیں گے تو ترقی کے راستے
چلے. فارسی میں آپ نے پڑھا, تو ہمت کرے نا انسان بھائی, اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دیے تو دیے, اس کا مطلب ایک تو چل, چلتا کیوں نہیں بھائی. اور دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اللہ کرے ہم سمجھ جائیں.
ماشاء اللہ,
آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں.
راہ علم راہ جنت.
آج انشاءاللہ ہم حضرت ابراہیم بن علی فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ کی راہ علم کی مشقتوں کا بیان سنیں گے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا سفر کیا کہ جیسے سورج دنیا میں وہ گھومتا ہے, اس طرح انہوں نے دین کے لیے دنیا میں سفر کیا.
سبحان اللہ.
اور بغداد شریف
ان کا تعلق کس دور میں, جہاز میں گئے تھے, ہیلی کاپٹر پر گئے تھے, موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. تو صرف اتنا بھی نا اگر ان کی شان بیان کی جائے کہ دنیا بھر کا انہوں نے سفر کیا, تو یہ مشقتیں ہی مشقتیں ہیں نا, اور رستے میں کتنے ہوٹل ہوں گے, ہمت کی بات.
اور انہوں نے جو علم دین حاصل کیا تو دنیا کے کونے کونے سے پھر ان کے پاس طلب آیا کرتے تھے. اور خود حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں خراسان سے نکلا تو جس بھی شہر یا گاؤں سے میرا گزر ہوا تو وہاں کا قاضی یا مفتی یا خطیب میرا شاگرد تھا,
کیا بات,
یا میرے دوستوں میں سے تھا یا میرے جاننے والوں میں سے تھا, پھر یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا. لیکن حضور اس میں اہم بات جو توجہ طلب ہے, قاضی ابو العباس جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس دنیا میں کسی چیز کے یہ مالک نہیں تھے,
اللہ,
اور ان کے پاس نہ پیسے تھے کہ کھانا کھا سکیں, لباس پہننے کی بھی رقم ان کے پاس نہیں ہوتی تھی.
زاہد کس کو کہتے ہیں بھائی, سمجھ لیں, سن لیں بھائی, زاہد کس کو کہتے ہیں.
اور فرماتے ہیں حضرت قاضی ابو العباس کہ ہم ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جب جایا کرتے تھے تو بغداد کے ایک محلہ میں یہ رہا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس جاتے تو یہ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آدھے کھڑے ہوتے تھے، یعنی لباس بھی اتنا نہیں تھا کہ پورے بدن کو وہ چھپا لے، تو اس وجہ سے یہ مکمل کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اور جب ان کو کافی دن کھائے ہوئے گزر جایا کرتے تھے تو پھر ایک دوست کے پاس جاتے جو لوبیا بیچا کرتا تھا، آپ کے لیے وہ لوبیا پانی میں بھگو کر ان کے لیے سرید بناتا، آپ اسے کھا کر اپنا گزارا کر لیا کرتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ لوبیا بیچ کر فارغ ہو جاتا، آپ لوبیا بھی پھر کھا نہیں پاتے تھے. اس انداز سے انہوں نے راہ علم میں مشقتیں
برداشت. امیر علیہ السنت کا ایک شعر سنا،
تلخیوں میں خوش رہو اور لذتوں سے بے نیاز، تلخیوں میں خوش رہو اور لذتوں سے بے نیاز، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس سے بد لگا، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس سے بد لگا، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس سے بد لگا.
تو یہاں دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے نا، ایک طرف تو ذکر کر رہے ہیں کہ میں خراسان سے سفر کرتا تو جس شہر سے بھی میرا گزر ہوتا وہاں کا حاکم، قاضی، مفتی،
خطیب
یہ میرا
شاگرد ہوتے،
اور دوسری طرف یہ کہ کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں. یعنی جس کے اتنی اوپر والی سطح پر روابط ہوں اس کے باوجود وہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہو،
بڑی بات.
ہمارے ہاں تو تھوڑا سا تعلق بھی اگر کسی سے بن جائے تو جیب گرم ہو جاتی ہے اور حساب کتاب زبردست ہو جاتا ہے.
جیب گرم ہو جاتی کیا مسئلہ ہوتا
ہے؟ یعنی وہ کچھ نہ کچھ وہ لین دین کے سلسلے بعض اوقات شروع کر دیے جاتے ہیں، تعلقات کو استعمال کیا جاتا ہے.
اللہ اکبر.
تعلق کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرنا.
ایک وہ بزرگ کا مجھے یاد آیا آپ کی گفتگو کے دوران، بہت مشہور قاری تھے، تو کہیں وہ کنویں میں گر گئے. اب آواز نہیں دیتے کسی کو کہ مجھے نکالو، کیوں کہ اس علاقے میں میرے شاگرد رہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میرا پڑھانا وہ اس کا عوض نہ ہو جائے، کہ میں ان سے کو اپنی ذاتی خدمت نہ لے لوں. بڑی بات ہے، بڑے لوگ ہیں بھئی. اور واقعی اب تو بس اللہ رحم فرمائے ہمارے عالم.
اس میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہیں، کہ کیونکہ جامعۃ المدینہ سے وابستہ اسلامی بھائی امام، خطیب، بیان بھی فرماتے ہیں اور روابط بھی ہوتے ہیں، دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، استاد شاگرد کے باہم جو معاملات ہیں. تو اب اس میں اس چیز سے بچنا کہ میں دنیاوی نفع نہ لوں، اور اس پر ایک ذہن بنا ہو، کیونکہ نعت خوانی اور بعض کا دن چیزوں کا ایک وہ سوچ ہوتی ہے کہ اس سے رقم کا آنے کا ذریعہ بنے.
مجھے روایت یاد آ رہی ہے، اس شخص کو برا بندہ کہا گیا کہ جو دین سے دنیا کا نفع حاصل کرتا. تو ہم برے بندے نہ بنے، اچھے بندے بنے. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر انبیاء کرام کے اقوال کو شکایت کیا گیا کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں تبلیغ پر تم سے اجر نہیں مانگتا.
ان اجری الا علی اللہ.
کتنے نبیوں کے اس قول کو اللہ پاک نے شکایت فرمایا، اللہ ان کا ہمیں سچا غلام بنا
دے. اس میں تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں کہ جس طرح یہ ذکر کیا گیا نا، تو بعض چیزیں اس طرح کی ہوں گی جو شرعاً جائز ہوں گی،
جی،
لیکن ایک اعلیٰ درجہ جو ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے.
درست درست.
جائز نہ جائز کی بحث میں ہم اس وقت گفتگو نہیں کر رہے.
ٹھیک ٹھیک. سفر بھی کیا، مشقت بھی برداشت کی، دنیا سے بے رغبتی بھی اختیار کی، اور کھانے پینے کی بھی ان کو مشقتیں رہیں، لباس پہننے کی بھی مشقتیں رہیں. تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی مدنی پھول.
اللہ پاک ہمیں، جب بھی ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، سلامتی کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو شکوہ نہیں، شکایت کو زبان پر نہیں دل میں بھی جگہ نہ دے، اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے. اس نے ہمیں اربوں سے اچھا رکھا ہے، کروڑوں اربوں سے اچھے ہیں. کس طرح ہم فاقہ کر رہے ہیں، بھائی اسلام تو ہے نا ہمارے پاس. یار بعض ایسے میں نے دیکھے، ایک ملک میں گیا تھا کہ کافر یعنی نان مسلم اور اس کے پاس پاؤں میں چپل بھی نہیں تھے, اور اس کے اوپر نہ دین ہے نہ دنیا, اس کو تو کچھ بھی نہیں, نہ دنیا نہ آخرت. اگر یہ اسی حالت میں کفر میں مر گیا تو اللہ کی پناہ.
اللہ نبی پاک کے نام لے وا غم سے گھبرایا نہیں,
بے شک کاش یہ جذبہ مل جائے, سوچ مل جائے.
اللہ کریم ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں بھی راہ علم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
میرا مطلب نظام الدین مدینہ ناگاہ ہے درگاہ خامسہ سے. میرا تیسرا مشورہ پاکستان علی شاہ جتا کی مدد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جامع مدینہ کا ایک مشکل طالب علم دعوت اسلامی کی اپڈیٹ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ خان بھائی فرمان جزا اللہ
خیر. لڑکا نے کہا سن کے آپ کو کچھ یاد آتا ہے اسد بھائی؟
مفتی دعوت اسلام,
ہاں مجھے بھی یہ یاد ہے, مفتی دعوت اسلامی کا شہر لڑکا نہ تھا,
فاروق نگر فرماتے
جی, برتھ پلیس جو ہے جائے ولادت آپ کا یہ تھا. پھر ماشاءاللہ آپ نے کراچی سکھر وہ سفر کیے, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے, ایک عالم حافظ اور مفتی مدنی اور عاشق مرشد عاشق رسول اور عالم باعمل اور ہر ہفتے قرآن ختم کرنے والے با اخلاق عاجزی والے بزرگ تھے سچی ہے تو.
اور ایک وصف مزید بھی اگر ذکر کر دیا جائے, جس طرح بھی وہ پہلے زہد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی
جی,
زہد کے اعتبار سے بھی ان کی
نگاہوں کا کفل مدینہ کیا کیا ماشاءاللہ ان کے اوصاف تھے.
الحمدللہ.
اور مفتی مگر بیان امیر علیہ سنت کے رسالے سے دیکھ کر کرتے تھے. خیر دعوت اسلامی کی اپڈیٹ, بھائی دعوت اسلامی میں ہوں گے تو اپڈیٹ بھی مل جائے گی. اب وہ ہونے کے لیے آپ کو ذمہ داری لیں ذیلی سطح پر ہلکا سطح پر کسی شعبے کی, تو مدنی مشوروں میں آتے رہیں گے اپڈیٹ ملتی رہیں گی, مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے اپڈیٹ ملتی رہے گی, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اپڈیٹ ملتی رہے گی, دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھتے رہیں گے اپڈیٹ ملتی رہے گی, ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھتے رہیں گے اپڈیٹ ملتی رہے گی. جن کے پاس اپڈیٹ ہے آپ ان سے مربوط رہیں اپڈیٹ ملتی رہے گی. بھائی
دعوت اسلامی کے ہمارے کچھ تنظیمی واٹس اپ گروپس بنے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان مشاورت آفس کی طرف سے, ان گروپس کا حصہ بنیں گے, تنظیمی ذمہ داری ہوگی تو اس کا حصہ بنیں گے, اس میں بھی تنظیمی ذمہ داری کا ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ بھی ہے www.dawatislami.org, اس پر ہم نے ایک تنظیمی اپڈیٹس کا آئیکن بھی شامل کیا ہوا ہے, آپ اس میں جا کر بھی دعوت اسلامی کی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں, اور تازہ ترین کی پٹی بھی چل رہی ہے, وہاں پر بھی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے.
راہ علم راہ جنت.
میرا نام ڈاکٹر محمد واصف بیگ ہے اور میں فیصل آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نیفرولوجسٹ یعنی ماہر امراض گردہ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. آج ہم ایک بہت ہی اہم اور عام موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے, اور وہ موضوع ہے یورک ایسڈ. یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے, اس کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں, اور اس سے جسم پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ہم ہائی یورک ایسڈ کی صورت میں کیسے اپنا علاج کر سکتے ہیں, آج ہم انہی چیزوں کے اوپر بات کریں گے. یورک ایسڈ اصل میں ایک فاضل مادہ یعنی ویسٹ پروڈکٹ ہے جو جسم میں پیورین ڈائٹ یعنی گوشت اور دالوں کی جو خوراک ہوتی ہے اس کے ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے بنتا ہے. یہ یورک ایسڈ یا فاضل مادہ جو ہے یہ 70% تقریباً گردوں سے خارج ہوتا ہے اور 30% کے قریب یہ آنتوں سے خارج ہوتا ہے. جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ عورتوں میں اس کی مقدار تقریباً 6.5 یا 6 ملی گرام اور یا اس سے کچھ کم ہوتی ہے, جبکہ مردوں میں اس کی مقدار 7 ملی گرام یا اس سے کم ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک بہت اہم سوال آتا ہے کہ یورک ایسڈ کے جسم میں بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, جس میں سے سب سے جو عام وجہ ہے وہ خوراک میں ایسی غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے جس سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے. ان غذاؤں کے اندر ہر قسم کا گوشت, بالخصوص عضوی گوشت جیسے دل, مغز, کلیجی, ان سے یورک ایسڈ زیادہ بڑھتا ہے. اس کے علاوہ الکحل یعنی شراب کا استعمال, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شراب کی آفت سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے. پھر سافٹ ڈرنکس, بوتلیں, جوس, کاربونیٹڈ ڈرنکس, اس کے علاوہ زیادہ چینی والی غذائیں, پھر اگر سبزیوں کی طرف آ جائیں تو پھر اس میں مٹر اور پالک اور پھول گوبھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ دالیں اور لوبیا بھی زیادہ یورک ایسڈ کی بننے کی وجہ بن سکتی ہیں. مزید اس کی وجوہات میں کچھ دوائیں شامل ہیں جن کے استعمال سے جسم میں یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے. جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ بھی یورک ایسڈ کو زیادہ اچھی طرح خارج نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے. کچھ ایسی پیدائشی امراض ہوتے ہیں جس میں جسم کے کچھ خاص انزائم ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے, ایسی بیماریوں کی صورت میں بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. کچھ بلڈ کینسر ہوتے ہیں جن میں یورک ایسڈ بڑھتا ہے, اور ایک کینسر کی کچھ خاص علاج ہوتا ہے جس میں جب دوائی دی جاتی ہے تو کینسر کے سیلز بڑی جلدی ٹوٹتے ہیں اور پھٹتے ہیں, ان سیلز کے پھٹنے سے بھی یورک ایسڈ جسم میں زیادہ خارج ہوتا ہے. اب اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یورک ایسڈ کی وجہ سے جسم میں کیا پیچیدگیاں آتی ہیں. یورک ایسڈ یا تو جسم میں بالکل بغیر کسی علامت کے بھی اس کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے, یا یہ کم از کم چار قسم کی پیچیدگیاں کر سکتا ہے, جس میں سے سب سے پہلی کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے گاؤٹ یا گاؤٹی آرتھرائٹس, یعنی یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں کی سوزش ہو جانا. اس میں عام طور پہ اکثر ایک یا دو جوڑ جو ہوتے ہیں وہ سوزش کا شکار ہوتے ہیں, جیسے پاؤں کا انگوٹھا یا ٹخنا. یہ جوڑ جو ہیں اس میں یہ سوج جاتے ہیں, لال ہو جاتے ہیں اور اس میں شدید تکلیف ہوتی ہے. دوسری جو پیچیدگی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی گلٹیاں بن جاتی ہیں جو جسم کے مختلف حصوں کے اندر جلد میں نظر آ سکتی ہیں. تیسری پیچیدگی یورک ایسڈ کی پتھریوں کا بڑھنا. چوتھی پیچیدگی ایسی ہے جس میں یورک ایسڈ کی وجہ سے گردے یا تو اچانک خراب ہو جاتے ہیں, یا اگر گردے پرانے کمزور ہوں تو زیادہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ان کی خرابی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر یورک ایسڈ بنیادی طور پہ ان بیماریوں کی وجہ تو نہیں, لیکن ان بیماریوں کے اندر یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے, جیسے بلڈ پریشر, شوگر, موٹاپا اور دل کے امراض اور جگر پہ چربی کا مرض. اب یہ سوال اس بات میں ڈسکس کرتے ہیں اس بارے میں کہ یورک ایسڈ اگر زیادہ ہو تو پھر اس بارے میں کیا کرنا چاہیے. اگر آپ کا یورک ایسڈ 7-8 ملی گرام سے زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ خوراک کے ذریعے اس کا پرہیز کریں. جتنی بھی ہم نے خوراکیں جو زیادہ یورک ایسڈ کرتی ہیں وہ بتائیں, ان کا استعمال ہمیں کم کرنا چاہیے, اور شراب کے تو کسی بھی مسلمان کو اس کے پاس جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور یہاں پہ ایک بات بہت قابل ذکر ہے کہ یورک ایسڈ کو کم کرنے والی دوائیوں کا استعمال بغیر کسی بیماری کے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی علامت نہیں ہے اور صرف بلڈ میں یورک ایسڈ کا ٹیسٹ آپ کا زیادہ آ رہا ہے تو آپ کو صرف ڈائٹ سے اسے کنٹرول کرنا ہے. ہاں, اگر کسی کو جوڑوں کا مسئلہ یا گردوں کی پتھریوں کا مسئلہ یا پھر اور یا گردے خراب ہونے کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس صورت میں سے یورک ایسڈ کم کرنے والی دوائیاں بھی لینی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کسی کو جوڑوں کی سوزش آئے تو وہ پین کلر ادویات استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سٹیرائڈ اور کولچیسین اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتا ہے. یورک ایسڈ کی پتھریوں میں یورک ایسڈ کم کرنے والی ادویات اور خوراک کی احتیاط کے ساتھ ساتھ پانی کا زیادہ استعمال اور پیشاب میں تذابیت کم کرنے والی دوائیوں کا استعمال بھی کرنا بہت مفید ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین.
جی, مزید سوال چلائیے.
میرا تعلق مرکزی جنت المدینہ باغ کشمیر سے ہے اور درجہ خدا کا تربیت ہوں. نگرانی پاکستان سے میرا سوال یہ ہے کہ جنت المدینہ کے مقیم طلبا اپنے وقت کو کیسے استعمال کریں کہ وہ پڑھائی اور مدنی کاموں میں نمایاں کارکردگی دکھا سکے.
دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جذبہ ہونا چاہیے. امیر علیہ سنت کی خواہش یہی کہ سارے طلبا تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی کام بھی کریں. اگر یہ ذہن بنا لیں گے تو راستے ملنا شروع ہو جائیں گے. جذبہ رہنمائی کرتا ہے. مزید اس کی ٹائم کی تقسیم کے لحاظ سے استاد صاحب مزید کو رہنمائی فرما دیں.
جامعۃ المدینہ کا جو شیڈول دیا گیا ہے مقیم طلبہ کرام کو, اس شیڈول کے مطابق اپنا وقت گزاریں تو اس میں تعلیم بھی ہے, تنظیم بھی ہے, انفرادی عبادت بھی ہے, دیگر کئی ایک معاملات ہیں.
یہ موبائل سے تعلق بے تعلق ہونے کے بھی کوئی اس میں ذکر آئے گا؟
موبائل کو تو ہم نے شیڈول میں رکھا نہیں ہے کہ اتنا ٹائم موبائل کو دینا ہے.
وہ تو کمپلسری ہوتا ہے, آپ نے رکھا ہی نہیں ہے.
اصل میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جس طرح آپ ہی کا شاید ایک جملہ ہے کہ پہلے وہ سنا کرتے تھے کہ جن چمٹ گیا تو اب تو موبائل چمٹا ہوا ہے.
پہلے وہ آسیب زدہ, اب موبائل زدہ ہے.
اس کو جتنا اپنے اوپر سوار کریں گے یہ اتنا ہی لے کر آگے بڑھتا چلا جائے گا.
آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی.
راہ علم راہ جنت.
آج نمایاں کارکردگی میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور, یہاں کے چوتھے سال کے ہمارے طالب علم ہیں محمد فرحان اتاری, اور محمد ابو بکر اتاری. مدنی چینل پر ان کو دکھایا بھی جا رہا ہے, ان کی کارکردگی بیان کی جا رہی ہے. انہوں نے منطق کے کافی سارے اسباق ایک ہی نشست میں اپنے استاد محترم کو زبانی سنا ہے.
ماشاءاللہ. اچھا آپ نے چوتھا درجہ کہا, عربی میں کیوں نہیں کہا رابعہ؟
رابعہ کہتا تو آپ نے ساتھ ہی کہنا تھا تسہیل کریں, میں نے پہلے تسہیل کر دی.
تو اس میں ہم سب کے لیے سیکھ رہے ہیں
کے جو نام ہیں وہ تو اپنے جگہ پر ہیں, لیکن ساتھ تسہیل کی صورت میں کر دیجئے.
گفتگو کس سے ہو رہی ہے آپ کی, اس کے مطابق ہے نا. اب دینی طلبہ آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ تو ایک دوسرے سمجھتے ہیں, استاد صاحب سے بات ہو رہی سمجھ رہے ہیں. آپ اپنے کزن سے بات کر رہے ہیں جو دینی ماحول میں نہیں ہے, اس کو کیا پتا رابعہ کیا ہے. تو اس میں کلم الناس علی قدر عقولہم, ہمیں بتایا گیا نا یہ مقولہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. آپ نے تو عقل کے مطابق کیا, میں نے ضمناً کچھ لے لیا کہ ذرا ماحول خوشگوار بھی ہو جائے گا اور ایک میسج بھی چلا جائے گا.
تو آج الحمدللہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز غمخواری سنا. اللہ کریم ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو دینی کاموں کی ترغیبات سنی, اللہ پاک ہمیں دینی کاموں میں بھی شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راہ علم راہ